بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, میں علی عباس رضی, پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین آپ ہم سے فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے فیس بک کا ایڈریس ہے www.facebook.com/saharurdutv, اور اسی طرح یوٹیوب کے ذریعے ہم سے رابطہ کچھ اس ایڈریس پہ کر سکتے ہیں www.youtube.com/saharurdutv. ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مکہ میں او آئی سی کا سربراہی اجلاس. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے, مگر مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین یقیناً آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ مکہ میں او آئی سی کا سربراہی اجلاس دو روزہ آج سے کل تک جاری ہے, اور اس سے پہلے وزرائے خارجہ کی سطح کا اجلاس کل رات بھی مکمل ہو چکا ہے. اجلاس میں شرکت کے لیے اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں. اجلاس میں شرکت سے پہلے انہوں نے عمرے کی ادائیگی کے فرائض اور مستحبات انجام دیے. بہرحال اس حساس مرحلے پر جبکہ عالم اسلام میں ایک طرف اسلامی بیداری کی لہر ہے اور دوسری طرف اسلامی بیداری کی اس لہر کو اپنے اور پرائے یعنی بعض اپنے اور سبھی پرائے مل کر سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسے ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ایسے میں او آئی سی کے سربراہ اجلاس کی افادیت اور اس کی اہمیت کتنی ہے, اور اس سربراہ اجلاس کا مقصد در حقیقت کیا ہو سکتا ہے, کتنا کامیاب ہوگا, یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں. اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے عالمی امور کے ماہر جناب حسین کنانی مقدم صاحب کو. ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ممتاز دانشور اور بین الاقوامی طرز نگار جناب ثاقب اکبر, اور اسی طرح ہمارے لندن اسٹوڈیو میں تو نہیں لیکن ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے سینئر طرز نگار علی جعفر زری صاحب. آغاز کرتے ہیں یہاں تہران میں موجود اسٹوڈیو میں جناب حسین کنانی مقدم صاحب سے. السلام علیکم جناب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. منم عرض سلام خدمت شما و بینندگان خوب این برنامه.
میں سلام عرض کرتا ہوں تمام
بینندگان. کنانی مقدم صاحب, اجلاس وزرائے خارجہ کو تو مکمل ہو چکا ہے, اور اب دو روزہ اجلاس یا تو شروع ہو چکا ہے یا شروع ہو چاہتا ہے جو کہ سربراہ اجلاس ہے. میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس اجلاس میں شرکت کے لیے ایران کا اعلیٰ رتبہ وفد گیا ہے, یعنی صدر احمدی نژاد صاحب تشریف لے گئے ہیں, ان کے اس دورے کی اہمیت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے, اور ان کی شرکت کی اہمیت کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
خب کنفرانس فوق العاده
او آئی سی کا ہنگامی اجلاس
در زمانی شکل گرفت
ایسے وقت منعقد ہوا ہے جب عالم اسلام میں کئی اہم مسائل ہیں. ایک شام کا مسئلہ ہے, بحرین کا مسئلہ ہے, عالمی یوم قدس کا موقع ہے جو چند روز بعد ہے, اس کے علاوہ میانمار کے مسلمانوں کا قتل عام. اس اجلاس کا عنوان ہے اسلامی یکجہتی. ایران اس تنظیم کے 57 رکن ممالک میں سے ایک ہے جو بہت خاص اثر رسوخ کا حامل ہے علاقے میں. اس اجلاس میں ڈاکٹر احمد نژاد کی شرکت سے اور جو ہیئت جو وفد گیا ہے اس کی بنیاد پر ایران خاص اثر رکھتا ہے اور فیصلوں میں خاص اثر ادا کر سکتا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں او آئی سی ایک ایسی سمت آگے بڑھنے لگی تھی کہ ممکن ہے اس میں کچھ ایسی بحثیں شروع ہو جائیں جو مسلمانوں کو زیادہ پسند نہ آئیں, کیونکہ 1.5 ارب آبادی ہے مسلمانوں کی, عالمی آبادی کا ایک چوتھا حصہ ہے. اس طرح او آئی سی اقوام متحدہ کے بعد بہت اہم تنظیم ہے, اور اس میں وہ آپ جانتے ہیں کہ 1969 میں سہونی حکومت نے مسجد الاقصی پر حملہ کیا اور اس میں آگ لگا دی، اور اسی وقت 1970 میں OIC کی تشکیل عمل میں آئی کہ امن و استحکام، مسلمانوں کے درمیان اخوت و بھائی چارہ، اور مسلمانوں کو فلسطینیوں کی حمایت کے لیے اس کی تشکیل عمل میں آئی. تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام اسلامی ممالک کے درمیان تبادل خیال کا ایک سلسلہ رہے. اب اگر اس اجلاس میں ڈاکٹر احمد نژاد شام کے عوام کا پیغام پہنچانے میں اگر کامیاب ہوتے ہیں، خاص طور سے اس بات کے مد نظر کے اس اجلاس میں شام کو دعوت نہیں دی گئی ہے، اسی طرح سے ایران کے صدر ملت ایران کے امن دوستی کے پیغام کو دیگر ممالک تک پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح عالم اسلام میں مسلمانوں کے خلاف جو اقدامات ہو رہے ہیں، جیسے بحرین میں، جیسے یمن میں، عراق میں، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، عوام پہ جو ظلم ہو رہا ہے، مسلم امہ پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس کو صدر احمد نژاد بیان کر سکتے ہیں اس موقع پر. ایران اس طرح سے بہت اہم اثر ادا کر سکتا ہے، دکھا سکتا ہے.
چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر ممتاز دانشور ثاقب اکبر صاحب. السلام علیکم جناب.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ثاقب اکبر صاحب، جیسا کہ ابھی ہمارے مہمان نے فرمایا کہ جو دعوت نامہ تقسیم کیا گیا ہے اسلامی ملکوں کے سربراہوں کو، اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے سلوگن ہے اس اجلاس کا نعرہ کہ اسلامی ملکوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی، یعنی نعرہ تو اتحاد و یکجہتی کا ہے لیکن بائیکاٹ کیا گیا ہے شام کو، اور نہ صرف بائیکاٹ کیا گیا بلکہ اس کی رکنیت بھی معطل کیے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ نعرہ اور یہ اقدام آپس میں متضاد نہیں ہے؟
میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے اور بڑا ہی غور طلب ہے اس وقت جو یہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، اس کی ٹائمنگس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس میں جو انیشیٹو شاہ عبداللہ نے لیا ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اگرچہ یہ نعرہ اس میں لگایا گیا ہے لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا پہلے سے طے شدہ ارادہ تھا کہ وہ شام کے مسئلے کے اوپر جو ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس کو عالم اسلام کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے جب اس کو اناؤنس کیا کہ ان کو دعوت آئی ہے، تو اس کے مقاصد جو پاکستان کی وزارت خارجہ نے بیان کیے اس میں تین مقاصد تھے. اس میں سب سے پہلے یہ شام کا مسئلہ، اور دوسرا پھر اس کے بعد میانمار کے مسلمانوں کا مسئلہ، اور تیسرا عالم اسلام کے دیگر جو مسائل ہیں یا یکجہتی اور اس کا مسئلہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی وقت جو ہے وہ عالم اسلام کے مدبرین جو ہیں اس طرح متوجہ ہوئے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمانوں کے انتشار کا باعث بنے. پاکستان میں تو بہت ہی ممتاز جو ہمارے ایکسپرٹس تھے عالمی حالات کے اور عالم اسلام کے، ان لوگوں نے تو پہلے سے ہی اس خطرے کا جو ہے وہ اظہار کیا. پاکستان کے سابق وزارت خارجہ کے جنرل سیکرٹری اور سینیٹر اکرم ذکی نے 1 اگست کو اسلام آباد میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اس OIC کے سربراہی اجلاس کا ذکر کرتے ہوئے انتہائی تشویش کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے خطرے کی بو آ رہی ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ عالم اسلام کو تقسیم کرنے کے لیے جو ہے یہ کانفرنس طلب کی گئی ہے. اس موقع پر چیئرمین پاکستان مسلم لیگ نون وہ بھی موجود تھے، سینیٹر ظفر الحق صاحب، سینیٹر راجہ ظفر الحق، انہوں نے کہا میں تو آگے اس سے بھی بڑھ کے جو ہے وہ بات کہوں گا، اور میں یہ کہوں گا، اور میں، یعنی انہوں نے تائید کی اکرم ذکی کے اس نظریے کی، اور انہوں نے مزید اپنی تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا شام کا مسئلہ جو ہے وہ لیبیا کے، مصر کے، تیونس وغیرہ کے مسائل سے بالکل مختلف ہے. اکرم ذکی نے کہا یہ امریکہ اور اسرائیل کے ایما پر جو ہے یہ کانفرنس طلب کی گئی ہے اور ان کے مقاصد کو پورا کرنا چاہتی ہے یہ کانفرنس. میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ پاکستان کے اور بھی دانشوروں نے، یہ معروف ہمارے یہاں کالم نگار ہیں نذیر ناجی، انہوں نے تو اپنے کالم کا موضوع بنایا اسلامی کانفرنس یا اللہ خیر. ان کا مقصد، نیچے انہوں نے تفصیل لکھی کہ جب امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ڈائریکٹ کوئی کوئی کام نہیں حاصل کر سکتے تو وہ پھر وہ او آئی سی وغیرہ کا جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں. بلکہ انہوں نے تو واضح طور پہ کہا کہ ان کے مقاصد کی تکمیل کے لیے شام کے مسئلے پہ جو ان کی آرزوئیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ کانفرنس جو ہے طلب کی گئی ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ امریکہ جب عالم اسلام میں ڈائریکٹ وہ سمجھتا ہے کہ میں اب میرے لیے مناسب نہیں ہے کوئی بات کرنی تو وہ او آئی سی کا پلیٹ فارم جو ہے استعمال کرتا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. بلکہ میں یہ بھی یہ کہوں گا کہ جدہ میں اس کا منعقد یعنی اس کا پلیٹ فارم اس کا مرکز موجود ہے او آئی سی کا, اور سعودی عرب سب سے بڑا اس کو سپانسر کرنے والا ہے. اس کی مثال بالکل یو این او کی طرح سے ہے کہ نیو یارک میں امریکہ میں اس کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہے اور سب سے زیادہ امداد جو ہے اس کو یو ایس اے ہی دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. آپ کی بات کی میں تائید کروں گا کہ اگر واقعی آپ عالم اسلام میں یکجہتی پیدا کرنا چاہتے تھے تو شام کو اس میں نظر انداز کرنا تو آپ نے تو پہلے ہی انتشار کی جو ہے وہ بنیاد رکھ دی. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی وزیر خارجہ نے تہران کی کانفرنس میں اپنے جو خطاب ابھی جو مشاورتی اجلاس ہوا اس میں شامی کے مسئلے پہ تو انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمیں تشویش ہے عراق کے اندر دہشت گرد گروپ اپنا شام کے اندر دہشت گرد گروپ جو ہیں وہ انٹر ہو رہے ہیں اور خاص طور پہ انہوں نے القاعدہ کا نام لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے سامنے ہے کہ یعنی حکومت شام کے خلاف جو ہے وہ دہشت گرد گروپوں کو اور خاص طور پہ القاعدہ کو جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہ ساری ان خبروں کے بعد بھی اس طرح کی یعنی قراردادوں یا سفارشات کا سامنے آنا وزرائے خارجہ کے اجلاس کے اندر کہ شام کی رکنیت کو معطل کر لیا جائے تو یہ تو وہی جو یعنی پہلے سے او آئی سی کے بارے میں بدگمانی پائی جاتی ہے یہ تو اس کو تقویت دینے کی بات ہے. میرے سامنے میں بہت سارے بیانات اکمال الدین احسان اوغلو کے پڑھ چکا ہوں جو جنرل سیکرٹری ہیں اس وقت او آئی سی کے اور جن کا تعلق جو ہے وہ ترکی سے ہے اور ترکی خود ایک پارٹ اینڈ پارشل ہے, غیر جانبدار نہیں ہے, بلکہ اس کی سرزمین پر دہشت گرد لوگوں کی تربیت کے لیے کیمپ موجود ہیں جس میں القاعدہ کے لیڈر جو ہیں وہ موجود ہیں, جن میں ایک لیبی نام کا معروف لیڈر ہے ان کا, یعنی وہ وہاں پہ تربیت دے رہے ہیں. ترکی سے تعلق ہے احسان اوغلو کا. دوسری میں یہ عرض کروں گا کہ سعودی عرب کبھی بھی امپارشل نہیں رہا ہے شام کے مسئلے پہ. سعودی عرب خود اس میں پارٹ اینڈ پارشل کی حیثیت رکھتا ہے. ایسے میں سعودی عرب کا کنوین کرنا او آئی سی کا اجلاس ایک جانبدار ملک کا اور پھر دعوت نامہ نہ جانا شام کو اس میں شرکت کا, تو اس سے میرا خیال ہے اگر عالم اسلام کے مدبرین کا اور مفکرین کا دانشوروں کا اگر ماتھا ٹھنکا تھا اور وہ اس کانفرنس سے جو ہے وہ اس کو ان کو خطرات جو ہے وہ لاحق ہوئے عالم اسلام کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں بالکل جینون ہے. اس وقت ایران کو پاکستان کو بلکہ میں سمجھتا ہوں انڈونیشیا ملائیشیا بنگلہ دیش پاکستان دنیا میں قابل ذکر جو ممالک ہیں عراق بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ مصر کو بھی اس وقت او آئی سی کو بچانے کی ضرورت ہے, او آئی سی کو تقسیم سے بچانے کی ضرورت ہے. اور شام کے مسئلے پہ پہلے بھی کوفی عنان نے جو یعنی آراء پیش کی تھی خود شام نے اس کو قبول کر لیا, پاکستان نے اس کو قبول کر لیا اور ایران نے اس کو قبول کر لیا, کیوں نہیں ان
نکاتی
ایجنڈے کی بنیاد پہ شام کے مسئلے کو حل کی طرف آگے بڑھاتے ہیں. یہ امریکہ نے ترکیہ نے اور بعض دیگر ممالک نے جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیا, خاص طور پہ چونکہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ شامی حکومت اور اپوزیشن کے جو جینون نمائندے ہیں ان پر مشتمل جو ہے وہ ایک قومی حکومت تشکیل دی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو مجبور کیا گیا ان کی تجاویز کو نہ مان کر کہ وہ استعفیٰ دیں کوفی عنان کو. اب جب عرب لیگ اس مسئلے میں جو جس کو پہلے یہ استعمال کر چکے ہیں
میں پھر حاضر ہوں گا کی خدمت میں, بہت شکریہ آپ کا.
ناکام کیا گیا اب یہ نیا جو ہے وہ ڈھکوسلا.
بہت شکریہ آپ کا, میں پھر حاضر ہوں گا. جی کنانی مقدم صاحب, آپ دیکھیں کہ یہ جو شام کی رکنیت معطل کی جانے کی بات ہو رہی ہے, इस्लामी जमहूरी ईरान ने इस पर सख्त स्टैंड लिया है और कल रात ही जद्दा में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए अली अकबर सालेही ने कहा कि हम इसकी सख्त मुखालफत करेंगे और शाम की रुकनियत मुअत्तल करने का मतलब ये नहीं कि शाम के मसले को हल करना है बल्कि मसले को पूरी तरह से पाक कर देना ये मकसद है। तो एक ऐसे वक्त जब ईरान ने कहा था कि हम इत्तेहाद और यगानगत की बरकरारी के मकसद के तहत इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं और ईरान ने सख्त मौक़िफ़ भी अपनाया है, तो आप क्या समझते हैं कि वो ममालिक जो सिरे से शाम को बिल्कुल अलग थलग कर देने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ तक अपने मकसद में कामयाब हो सकेंगे, ईरान, अलजज़ायर, पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के इस मौक़िफ़ के पेश नज़र?
हम जो कि इसमें कॉन्फ्रेंस है
कॉन्फ्रेंस के नाम से जो चीज़ वाजह है वो ये है कि इसका मकसद इस्लामी मुल्कों की एकजहती है और इसमें इजलास से पहले वज़राए खारजा का ये फैसला कि शाम की रुकनियत को मुअत्तल कर दिया जाए ये इसके नारे और उन्वान के खिलाफ है और जो दावतनामा ईरान को भेजा गया था उसमें ये बिल्कुल इसका कहीं जिक्र नहीं था, इसमें सिर्फ इस्लामी एकजहती की बात की गई थी। बहरहाल अभी ये जो बात वज़ीरे खारजा ने की है इसको सरबराह इजलास में पेश किया जाना है, वहाँ ईरान अपना मौक़िफ़ पेश करेगा। अलबत्त ईरान और अलजज़ायर ने इसकी मुखालफत की और इसे अक़वाम उसे तंजीम के उसूलों के खिलाफ करार दिया। जैसा कि साकिब अकबर साहब ने कहा मगरबी और अरब ममालिक का महाज इस्लामी मुजाहमती तहरीक के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहा है और ये बात जनाब साकिब अकबर साहब की दुरुस्त है कि तुर्की को इन हालात में तुर्की को जो जिसे सीरिया के अवाम शाम के अवाम की मदद करना चाहिए थी इस वक्त दहशत गर्द ग्रोहों की मदद कर रहा है। दूसरी तरफ कतर, ओमान और दूसरे ममालिक हैं जो अमरीकियों के मदद से आगे आए हैं, तो ये वजह इसके कि ओआईसी में जमा होकर शाम के अवाम की मुश्किलात या फिलिस्तीन के अवाम की मुश्किलात को हल करते ये अमरीका के इशारे पर जमा हुए हैं। इससे लगता है कि ये तंजीम अपने असली अहदाफ से दूर हो रही है और एक हरबा बनकर रह गई है बड़ी ताकतों का। अब ऐसे में जरूरी है कि ईरान जो इस इजलास में मौजूद है आवाम की नुमाइंदगी में, जरूरत इस बात की कि ईरान वाजह तौर पर सूरत हाल को पेश करे, मसाले को पेश करे और जहां कशीदगी को कम करने की कोशिश के साथ साथ मसले के हल की कोई राह पेश करे। जैसा कि ईद तेहरान इजलास में ये बात हुई कि पहले ईद उल फित्र के मौके पर तशद्दुद रोक दिया जाए और मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो और दोनों फरीकों के लोग मिलकर आपस में मसले को हल करें और ये मसला ओआईसी के अंदर हल हो, इस मालिक के तनाजुर में हल हो, बाहरी ताकतों की मदद से नहीं। ओआईसी की तश्कील ही इसीलिए की गई थी कि इस्लामी अदल इंसाफ की बुनियाद पर मसले को हल किया जाए, जो आलम इस्लाम के जो मसाइल हैं। तो जो ये इसका सिस्टम मौजूद है ओआईसी के तहत, अगर ये इस्लाम मालिक मुत्तहिद हो जाते हैं तो ये यकीनन हल कर सकते हैं आलम इस्लाम के मसाइल को, फिलिस्तीन के मसले को, इराक, लिबनान और दीगर जगह मसाइल को हल कर सकते हैं। अफसोस की बात है कि बाज़ ममालिक ये कोशिश करते हैं कि एक तरफा कार्रवाई करते हुए अपना काम अंजाम दे। सऊदी अरब इसका बजट चूंकि फराहम करता है बड़े पैमाने पर ओआईसी का और जिद्दा में जो इसका हेडक्वार्टर है मक्का में, उसकी वजह से अपना असर नफूज इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और यहाँ पर वो उस मगरबी ममालिक की पॉलिसी के मुताबिक काम करना चाहता है। इन हालात में ईरान वाजे मौकिफ अख्तियार करके मुसलमानों की हिमायत में कदम उठा सकता है।
मौजूद है ممتاز دانشور ڈاکٹر قندیل عباس. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر قندیل عباس صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ رابطہ برقرار نہیں ہو پایا. پر ڈاکٹر قندیل عباس صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟
جی جی میں آپ کی آواز سنتا رہا ہوں.
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
ڈاکٹر قندیل عباس صاحب, او آئی سی کا جو ایجنڈا یا جو نعرہ یا جو سلوگن بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ میانمار کے مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا اس پر بات چیت ہوگی, عالم اسلام اور فلسطین کے مسائل پر بات ہوگی, اور شام کے مسئلے پر بھی تبادلہ خیال ہوگا. لیکن میانمار کا مسئلہ ایک طرف, فلسطین کا مسئلہ ایک طرف رکھ دیا گیا. جو سب سے پہلے مسئلہ اٹھایا گیا وہ شام کا مسئلہ, وہ بھی شام کے مسئلے کو حل کرنے کی سمت قدم نہیں اٹھایا گیا, بلکہ شام کی رکنیت کو او آئی سی میں معطل کیے جانے کا مسئلہ اٹھایا گیا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کا مسئلہ اٹھا کر فلسطین اور میانمار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
جی بالکل, عملی طور پر یہی ہے کہ او آئی سی نے شروع سے جن مقاصد کے لیے اس کا قیام میں آیا تھا اس میں فلسطین سب سے اہم مسئلہ تھا, اور چونکہ شروع سے ہی یہ تنظیم فلسطین کے معاملے میں اپنا وہ مؤثر کردار ادا نہیں کر سکی جس کی توقع کی جا رہی تھی. حالانکہ شروع میں ایک ایکسائٹمنٹ تھی اور لوگ بڑے جذبات کے ساتھ اس تنظیم کے ساتھ توقعات وابستہ کیے ہوئے تھے, خاص طور پر چونکہ فلسطین کا ایشو اس کے لیے بہت عام تھا اور اسرائیل کے خلاف اس کے بہت سے اجلاس میں بہت سی قراردادیں پیش ہوئیں, منظور ہوئیں اور مذمت کی گئی اسرائیلی کاروائیوں کی. لیکن آہستہ آہستہ جب فلسطین کے مسئلے میں اس تنظیم نے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے فلسطینی عوام کے مسائل کو, تو ظاہر ہے اس کی اہمیت بھی کم ہوتی چلی گئی. لیکن موجودہ دور میں جبکہ تقریباً تمام اہم قسم کے جو مسائل ہیں دنیا کے, وہ اسلامی دنیا کے اندر موجود ہیں, اور اسلامی دنیا کو اندرونی طور پر سیاسی خلا افشار کا سامنا ہے, اور بیرونی جو تھریٹس ہیں اور خطرات ہیں وہ بھی جو اسلامی دنیا کے ممالک ہیں ان کو اس سے خطرہ ہے. تو ایسی صورت میں یہ تنظیم ایک دفعہ پھر بڑا ایک امپورٹنٹ رول لے کر سامنے آ سکتی تھی اور اس کی توقع بھی کی جا رہی تھی. لیکن جو حالیہ اجلاس میں اس نے اپنا ایجنڈا بنایا اور اس میں جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے, اس اجلاس سے پہلے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تنظیم اپنا جو بنیادی رول ہے وہ پلے کرنے کی بجائے جو دنیا کی بڑی اور مؤثر طاقتیں اس وقت سامنے آئی ہیں ان کا انداز میں آگے بڑھے گی. تو ظاہر ہے اس وقت جو موقف اختیار کیا جا رہا ہے خاص طور پر سیریا کے حوالے سے وہ ایک افسوسناک ہے, کیونکہ مسئلے کو حل کرنے کی بجائے اس تنظیم کا جو موقف ہے اس مسئلے کو مزید پیچیدہ کرے گا. اور اب یہ مسئلہ صرف شاید شام تک محدود نہ رہے بلکہ دنیا کے باقی اسلامی ملک, خاص طور پر جو مشرق وسطی کے اسلامی ممالک ہیں, ان میں بھی زیادہ عدم استحکام پیدا ہوگا. اور اس کی ذمہ داری ظاہر ہے کہ میڈیا اور دنیا کے سیاسی تجزیہ نگار او آئی سی پر عائد کریں گے, کیونکہ یہ او آئی سی کا فرض سمجھا جا رہا ہے. کیونکہ اگر یورپی یونین کا جو ہے وہ یورپ کے مسائل کو حل کرتی ہے, افریقی یونین افریقہ کے مسائل کو حل کرتی ہے, اس طرح توقع کی جاتی ہے کہ او آئی سی اسلامی ممالک کے مسائل کو حل کرے. اگر یہ مسائل حل نہیں کر پاتی تو ظاہر ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری اس تنظیم پر عائد ہوگی.
بہت شکریہ آپ کا. ثاقب اکبر صاحب, کیا اس طرح سے شام کی رکنیت کو معطل کر کے جو نام نہاد مؤثر ممالک ہیں او آئی سی میں, وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ شام سے 57 اسلامی ممالک یا شام کو مائنس کر کے 56 اسلامی ممالک ناراض ہیں اور شام کا ایک طرح سے بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں؟
دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ شام کے مسئلے کو در حقیقت دیکھنا یہ ہے کہ کون سی طاقتیں کہاں کھڑی ہیں اور شام کا اصل میں قصور ہے کیا. سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسرائیل کے گرد گرد کے سارے ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا, مصر نے تسلیم کر لیا, اردن نے تسلیم کر لیا, ترکی نے تسلیم کیا ہوا ہے, قطر نے تسلیم کیا ہوا ہے, مراکش نے تسلیم کیا ہوا ہے, ان سارے ممالک نے تسلیم کر لیا. لیکن شروع سے ہی آج تک شام نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا, اور شام کا سرکاری نقطہ نظر یہ رہا کہ اسرائیل اس یعنی ایک غیر قانونی ریاست کی حیثیت رکھتا ہے, نمبر ایک. دوسرا یہ کہ نہ فقط یہ موقف شام کا رہا بلکہ جتنی حمایت اور مدد آج تک فلسطینی تنظیموں کی شام نے کی ہے اس کی کوئی مثال عالم عرب میں نہیں ملتی، اور شام واحد ملک ہے جہاں پہ وہاں جدوجہد کرنے والے فلسطینی گروپس کے مراکز وہاں پہ موجود رہے، حماس کے سربراہ ایک عرصے تک وہاں رہے، باقی ساری تنظیموں کے وہاں رہے، کیمپ ان کے وہاں پہ رہے، اور شام پر سب سے بڑا یعنی اعتراض ہی امریکہ کا یہ تھا، اس کے نے ایکسز آف ایول یعنی جو بدی کے محور اس نے قرار دیے، اور اس میں شام کو بھی شامل کیا اور ایران کو بھی شامل کیا، یعنی پہلے سے امریکہ نے شام کو جو ہے وہ بدی کے محوروں میں سے ایک محور جو ہے وہ قرار دے رکھا ہے. اتنی کوشش کی گئی، شام کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ شام جو ہے وہ کسی طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کر لے، اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ نیگوشیشن کر کے تو اسرائیل کے حوالے سے اپنے موقف میں نرمی لگا لے کے آئے. اس کے لیے ترکی کو استعمال کیا گیا، ترکی کے اندر مذاکرات ہوتے رہے اور دیگر جگہوں پر بھی مذاکرات ہوتے رہے، لیکن شام نے اس یعنی سر جھکانے سے انکار کر دیا. شام کی گولان ہائٹس اسی لیے ابھی تک اسرائیل کے قبضے میں ہے کیونکہ شام اسرائیل کے وجود کو قانونی طور پہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ فقط فلسطینی تنظیموں کا شام جو ہے وہ حامی رہا، آزادی کی تحریکوں کا حامی رہا، بلکہ حزب اللہ کے ساتھ بھی شام جو ہے وہ کھڑا رہا، اور لبنان کی سرزمین کی حفاظت کے لیے جب شامی فوجوں کو دعوت دی گئی تو شامی فوجیں جو ہیں وہ بیروت میں اندر انٹر ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ شام کا اثر و رسوخ لبنان سے ختم کرنے کے لیے وہ ڈرامہ رچایا گیا، رفیق الحریری کو قتل کیا گیا اور اس کا الزام جو ہے وہ شام کے اوپر جو ہے وہ عائد کیا گیا. ایسی فضا بنائی گئی تاکہ شام اپنی افواج جو ہے وہ وہاں سے نکال لے، تاکہ پھر اس کے بعد جو بھی وہ حشر وہ کرنا چاہیں یا کر سکتے ہوں وہ حزب اللہ کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں کر سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری سینیریو، اسی طرح سے شام ہمیشہ ایران کا بھی حامی رہا، ایران جو اس علاقے میں اور اس خطے میں سب سے زیادہ فلسطینی کاز کا پرچم بردار اور فلسطینیوں کے حقوق کا حامی رہا ہے، یوم القدس جو ہے امام خمینی نے جس کی بنیاد رکھی، شام آج بھی اس نظریے پر قائم ہے اور پوری دنیا کو فلسطین کے اور قبلہ اول کی آزادی کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے چونکہ وہ اس نے پرچم اٹھایا ہوا ہے، اور شام اور اس ایران کے جو تعلقات ہیں وہ بھی اس مسئلے میں سب سے زیادہ میرا خیال ہے جو چیزیں شام کے حوالے سے امریکہ اسرائیل اور اس کے جو پپٹس ہیں ان کو نظر آتی ہیں کہ نیگیٹو ہیں، ان میں سے ایک ایران کے ساتھ جو ہے وہ اس کے تعلقات جو ہیں وہ رہے ہیں. اس سارے پس منظر میں رفیق حریری والا ڈرامہ تو بالکل فلاپ ہو گیا، اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ شام اس میں انوالو نہیں رہا. سعد الحریری جبکہ وزیر اعظم تھے اور صاحبزادے ہیں رفیق الحریری تھے کہ وزیر اعظم تھے اس کے لبنان کے، وہ دمشق میں آئے اور انہوں نے آ کے معافی مانگی کہ شام کے اوپر ہم لوگ غلط الزام جو ہے وہ لگاتے رہے ہیں. اس کے بعد بھی مخالفتیں آج بھی یعنی پیش کون ہے؟ سعد حریری جو ہے وہ شام کے خلاف آج بھی پیش ہے، کل بھی ان کے یعنی وہ ان کے نمائندگی کر رہا تھا مغرب کے مفادات کی، آج پھر وہ وہی کام جو ہے وہ کر رہا ہے. کل اس کو پچھتانا پڑا، آج پھر ان کو جو ہے وہ پچھتانا پڑے گا. شام کے اندر جب کوئی دوسروں کی بات ہوتی ہے تو پوری مغربی میڈیا اور اس کے حواری اس کو اٹھاتے ہیں، لاکھوں عوام شام کے جب موجودہ حکومت کی حمایت میں باہر نکلتے ہیں تو کوئی اس کی خبر دینے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا. اگر یہ لوگ عالم اسلام او آئی سی جینون طور پر شام کے عوام کے اگر یہ حامی ہیں تو ان کو چاہیے کہ کوفی عنان کا جو نظریہ ہے جو انہوں نے ریکمنڈیشنز پیش کیے ہیں منصوبہ اس کو تسلیم کریں. یو این او کی حمایت اس کو حاصل تھی، کوفی عنان تو عرب لیگ کے بھی نمائندے بن کر آئے تھے، تو پھر ان کو کیوں چلتا کیا گیا، ان کو کیوں مجبور کیا گیا کہ وہ استعفیٰ دے کے جو وہ چلے جائیں. آخر کار ان کی کوشش ساری یہ ہے یہاں پر کہ شام کے اندر ایک ایسی تبدیلی آئے جو اسرائیل کے مفادات کو پورا کرے. ان کے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ اتنی یہ شام کے عوام اور وہاں کی جمہور اور وہاں کی جمہوریت یعنی وہاں پہ یہ لانا چاہتے ہیں. قطر کا کیا تعلق ہے جمہوریت کے ساتھ؟ وہاں تو بادشاہت قائم ہے. سعودی عرب کا کیا تعلق ہے جمہوریت کے ساتھ؟ وہاں تو بادشاہت قائم ہے، یہ کس منہ سے اپنا شام کے عوام کی بات کرتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں سعودی عرب کے عوام کی بات کرتے؟ یہ بحرین کے عوام کی بات کیوں نہیں کرتے؟ سعودی عرب نے کیوں اپنی فوجیں جو ہیں وہ بحرین کے اندر
داخل کی؟ میں اس مسئلے کی طرف بھی آؤں گا،
سعودی عرب کا ٹریک ریکارڈ یہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اس نے امریکہ کے مفادات کی جو ہے وہ ترجمانی کی ہے۔ آج شام کو یہاں سے یعنی دعوت نہ دے کے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کے مقاصد پہلے سے ہی نیگیٹو تھے۔
بہت شکریہ آپ کا۔ حسین کنانی مقدم صاحب، اس سے پہلے آپ کو یاد ہے اچھی طرح سے کہ عرب لیگ نے شام کی رکنیت معطل کی۔ اگر عرب لیگ اپنے اس اقدام میں مخلص ہوتی اور وہ چاہتی کہ شام کا مسئلہ حل ہو رکنیت معطل کر کے، تو اب تک اس کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ لیکن عرب لیگ نے شام کی رکنیت معطل کر دی، اس کے بعد نہ صرف یہ کہ شام کا مسئلہ بہتر نہیں ہوا، حل نہیں ہوا، بلکہ اور زیادہ بدتر ہوا۔ اب او آئی سی میں شام کی رکنیت معطل کر کے یہ کیا حاصل کر لیں گے آپ کے خیال میں؟
خب اینا بعد از اینکه وزرای خارجه این طرح رو مطرح کرد،
وزرای خارجه کی جانب سے تجویز پیش کیے جانے کے بعد
کنفرانس اصلی کے سران کشور هستن،
جب سربراہی اجلاس ہوگا اس میں ووٹنگ ہوگی، تو کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ اجماع سے، اتفاق رائے سے قرارداد منظور ہو۔ اگر یہاں ایران اور اس کے دوسرے ممالک، دوست ممالک، اس قرارداد کی اگر مخالفت کرتے ہیں اور اس روش کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ ایجنڈے سے نکل جائے گا مسئلہ۔ لیکن یہ بہرحال ہدف کشی اور ہدف کو نظر انداز کرنے والا اقدام ہے کہ آپ نے ہم ایک جہتی کے بجائے سب سے پہلے یہ کیا کہ شام کو کی رکنیت کو معطل کرنے کی بات کی۔ وہ بھی ایسا ملک جس نے اسرائیل کے خلاف مزاحمت کی، ڈٹا رہا، جو جس نے فلسطینی عوام اور لبنانی عوام کی مدد کی، جس نے مغرب کی ایک طرفہ پالیسیوں کا ثابت قدمی سے مقابلہ کیا۔ میرے خیال میں کل جو اجلاس ہوگا اس میں جو اہم ترین مسائل پیش کیے جائیں گے ان میں ایک شام کا مسئلہ ہے، میانمار کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ تو امید یہ ہے کہ حالات کچھ اور ہوں گے۔ اگر وہاں ایران کے صدر جمہوریہ تقریر کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے اس خطرے کی نشاندہی ہوگی کہ اگر او آئی سی جس کی تشکیل سے مفادات کے لیے ہوئی ہے، اگر وہ مغرب ممالک کے مفادات کے مطابق عمل کرتی تو اس سے تمام مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا اور دنیا کے 1.5 ارب مسلمانوں کا اعتماد اس تنظیم سے اٹھ جائے گا۔ عرب ممالک کو بھی اس بات کا ڈر ہے کیونکہ اسلامی بیداری کی لہر کئی ملکوں میں پھیل چکی ہے، خود سعودی عرب میں بھی یہ لہر پھیل چکی ہے، مختلف علاقوں میں اسلامی بیداری کی لہر ہے، قطیف الحسا، لیبیا میں بھی عوام کو یہ توقع ہے کہ او آئی سی کا جو کچھ بھی ہو قدم وہ مسلمانوں کے مفاد کے مطابق ہو، اور ان کا یہ توقع نہیں کہ یہ ممالک جمع ہو اور مغرب ممالک کے مفادات کے مطابق عمل کریں۔ اس میں ہلری کلنٹن بھی شرکت کرنا چاہ رہی تھی جس کی مخالفت یقیناً کی جائے گی۔ ترکی اگر چاہتا ہے کہ اس اجلاس میں شام کے خلاف معاہدانہ موقف اختیار کرے تو اس کو روکا جانا چاہیے۔ میں تمام ممالک کو چاہیے کہ اختلافی مسائل اور کشیدگی کے مسائل کو ترک کرتے ہوئے اتفاق کے مسائل اور کارساز مسائل کو پیش کریں، اور ورنہ یہ اجلاس بغیر اجماع کے، بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جائے گا۔ تو اسلام ممالک کا یہ بڑا امتحان ہے جو کل ہے۔ तो इस्लामी बेदारी के नतीजे में जिन मुल्कों में डिक्टेटर खत्म हुए और नए हुक्मरान आए, वो नए हुक्मरान इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तो तवक्को ये की जाती है कि ओआईसी उन उमंगों और अहदाफ के तहत अमल करेगी जिसके तहत इसकी तश्कील अमल में आई थी, यानी फिलिस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी। दर हकीकत ओआईसी का हेड क्वार्टर और सेक्रेटरीट इस तंजीम का बैतुल मुक़द्दस में है, ये तय पाया था। तो अगर आलम इस्लाम के मसाइल में
आप देखें कि शाम के खिलाफ जो कतर, सऊदी अरब, तुर्की, अलबत्ता अमरीका और मगरब की इमा पर जो काम कर रहे हैं, जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो मुखासमाना या दुश्मनाना इकदाम अंजाम दे रहे हैं, वो इस नारे के साथ है कि शाम की हुकूमत शाम के अवाम के हकूक को पायमाल कर रही है, उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं कर रही है। अगरचे ऐसा नहीं है, शाम की हुकूमत ने इस्लाहात का ऐलान किया, रेफरेंडम कराया, पार्लिमानी इंतखाबात कराए, अगरचे जो सूरत हाल है उस पर जब बगौर देखा जाता है, उसका बगौर जायजा लिया जाता है, तो ये अवाम नहीं है जो शाम में बदअमनी फैला रहे हैं, ये मुख्तलिफ मुल्कों के दहशतगर्द हैं जो भेजे गए हैं बदअमनी फैलाने के लिए। इन तमाम तरह हकायक के पेश नजर अगर ये तस्लीम भी कर लिया जाए कि शाम की हुकूमत चूंकि अवाम के मुतालबात नहीं मान रही है, इसलिए उसके मसले पर ओआईसी में बहस होगी और उसकी रुकनियत मुअत्तल की जा रही है, तो क्या बहरीन में मामला कुछ इसके बरक्स है?
जी देखिए, बिल्कुल आपने बजा इशारा किया बहरीन की सूरत हाल और इसका अगर एक इसको अगर कंपैरिजन किया जाए शाम के साथ, तो फिर जाहिर है कि आज अगर शाम के अवाम की हमायत के नाम पर हुकूमत के खिलाफ एक साजिश की जा रही है, तो ये भी कहा जाना चाहिए जरूर ओआईसी के इजलास में कि जो सऊदी अरब के अंदर अवामी तहरीक चल रही है उसको भी ओआईसी की हमायत मिलनी चाहिए। बहरीन के अंदर अवामी तहरीक चल रही है, इसी तरह कतर और कुवैत में अगरचे काफी हद तक इन तहरीकों को दबा दिया गया है, लेकिन उनको भी ओआईसी की हमायत मिलनी चाहिए। और यकीनन ऐसे ही होगा, क्योंकि जब ये मिडिल ईस्ट, स्पेन या यहाँ पर इस्लामी बेदारी की जो तहरीक शुरू हुई मिडिल ईस्ट में, मैं समझता हूँ कि सूर्या का या शाम का मसला जो है इस तहरीक से एक तवज्जो हटाने के लिए शुरू किया गया, और इसके आगाज को आप देखें तो बिल्कुल एक आर्टिफिशियल अंदाज में इस इशू को स्टार्ट किया गया। और जहां तक ओआईसी का तल्लुक है, तो एक इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि शुरू दिन से ही जब शाम में ये हालात खराब हुए, तो इस्लामी ममालिक का एक समझें एक फैमिली इशू था, एक इस्लामी दुनिया का मसला था, लेकिन इस्लामी दुनिया की तरफ से कोई एक भी ऐसी अटेम्प्ट हमें नजर नहीं आती कि जो शुरू की गई हो और सूर्या जो शाम का मसला इसको हल करने की कोशिश की गई हो। लेकिन जो भी वहां पर कॉन्टेक्स्ट थे शुरू में, तो वो कुफी अनान को जो चूंकि यूएन ने अपना एक नुमाइंदा नामजद किया था, और उनकी तरफ से जो कॉन्टैक्ट्स थे, अरब लीग ने भी उन्हीं के जरिए कॉन्टैक्ट किए, ओआईसी ने भी उन्हीं के जरिए कॉन्टैक्ट किए, लेकिन अब कुफी अनान के इस्तीफे के बाद भी बराह रास्त इस्लामी ममालिक की तरफ से सवाए ईरान के कोई कॉन्टैक्ट शाम की हुकूमत के साथ किसी का नहीं है। तो जाहिर है कि एक जो इस्लामी दुनिया के अंदर का मसला है और इस्लामी दुनिया उसको हल कर खुद हल नहीं कर रही, और बाहर से उनसे कॉन्टैक्ट बनाए जा रहे हैं, और अब जबकि ऐसा मौका आया हुआ इसी का एक इजलास हो रहा है, और इसमें एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी थी कि शाम के सदर भी उसमें आते और उनसे उनकी मौकफ सुना जाता और उस बेस पर इस मसले का एक हल निकालने की कोशिश की जाती, क्योंकि हल निकालना और हल ठोंसना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अब अगर बाकी शाम के अवाम में कोई ऐसे ग्रीवेंसेज हैं, तो उसका कतन जाहिर है कि पूरी दुनिया में ताकत का इस्तेमाल जो उसको कभी उसकी हमायत नहीं की जाती, तो उनका भी मौका सुना जाना चाहिए और शाम की हुकूमत का मौका भी सुना जाना चाहिए, और उसके बाद कोई फैसला किया जाए। लेकिन अगर शुरू दिन से ये कहा जा रहा है कि जी शाम के सदर इक्तदार छोड़ दें और वहां पर फलां की हुकूमत आ जाए, तो इसका मतलब है कि हल ठोंसने की कोशिश की जा रही है, और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी खराबी खुद अरब ममालिक जो उनके लिए होगी, क्योंकि शाम में किसी किस्म की भी अगर तब्दीली आती है तो उसका बराह रास्त असर पूरे
खिते पर पड़ेगा। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। साकिब अकबर साहब, हमारे पास 2.5 मिनट का वक्त बचा है, आपसे जवाब एक सवाल का आखिरी है वो चाहूंगा। कि सऊदी अरब ने हंगामी तौर पर यह इजलास बुलाया है और जिस तरह से उसकी इमेज मुस्लिम उम्मा में ख़राब हो रही थी, गालिबन उसने कुछ बेहतर बनाने की कोशिश की होगी इस इजलास के ज़रिए, ये सोचा होगा कि बेहतर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये मसला उठा है शाम की रुकनियत मुअत्तल किए जाने का, आपने देखा कि ओआईसी में दो वाज़े तौर पर धड़े खुलकर सामने आ गए हैं जो मुआफिक हैं और कुछ मुखालिफ हैं कि शाम की रुकनियत मुअत्तल ना की जाए। ऐसे में अगर इस्लामी जमहूरी ईरान की तरफ से जो आला सतही वफद शिरकत करा उसने तमाम तरह हकायक को बरमला कर दिया, तो जो इस्लामी बेदारी की लहर इस वक्त उठी हुई है और आवाम जिस तरह से पूरे आलम इस्लाम में अमेरिका, इसराइल और इन दोनों हुकूमतों की पॉलिसियों की पैरवी करने वाली मुस्लिम हुकूमतों के ख़िलाफ़ हैं, तो ऐसे में अब मज़ीद सऊदी अरब की इमेज, उसकी पोजिशन किस तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं?
मेरा ख्याल ये है कि इस्लामिक अवेकनिंग या इस्लामी बेदारी जिसको कहते हैं और ट्यूनस से जिसका आगाज़ हुआ, फिर उसमें मैदान तहरीर काहिरा में वो नमूदार हुई, फिर उसके बाद यमन में उसके असरात नज़र आए, फिर उसके बाद अपना लीबिया में भी उसके असरात नज़र आए, फिर बहरैन में उसके असरात, खुद सऊदी अरब में उसके असरात नज़र आए। देखना ये है कि ये सारी जहाँ जहाँ भी मूवमेंट आई सामने, वहाँ पर ओआईसी ने या सऊदी अरब ने क्या किरदार अदा किया। अगर आप ये देखें तो वहाँ का जो जालिम डिक्टेटर था ट्यूनिस का, उसको सऊदी अरब ने अपने यहाँ पना दी, गोया उसने उनके साथ अपनी कमिटमेंट और वाबस्तगी को जाहिर किया। उसके बाद अगर आप मिस्र में आप देखें तो हुस्नी मुबारक को आखिरी वक्त तक बचाने की सऊदी अरब ने कोशिश की, तो गोया उसके साथ भी आवाम के साथ कमिटमेंट के बजाय वहाँ के डिक्टेटर्स के साथ अपनी कमिटमेंट जो है ना उसको साबित किया। बहरैन में आप इसको देख लें कि बहरैन में इस वक्त आले खलीफा की जिस तरह से फौज को भेजकर वो उसकी हमायत कर रहा है और वहाँ के अवाम को जो है वो कुचल रहा है। इसी तरह से आप यमन में देख लें कि वहाँ के अली अब्दुल्ला साले को इन्होंने पना दी, फिर उसको महफूज तरीके से वहाँ से निकालने के लिए जो है वो रास्ता हमवार किया और इसके लिए खलीज तआवुन काउंसिल को का प्लेटफॉर्म जो है वो इस्तेमाल किया गया। क्यों? अगर इनको इन सारे अरब अवाम से या ओआईसी के समझे मरकज होने की वजह से मुसलमानों से दिलचस्पी थी, तो इन सारे खित्तों के लिए क्यों नहीं इन्होंने ओआईसी कन्वीन की?
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऊपर
उस वक्त ओआईसी का इजलास क्यों नहीं था?
बहुत शुक्रिया आपका, वक्त हमारा खत्म हो चुका है। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू में लज़ा फरमाई। बहरहाल ओआईसी के सामने इस वक्त बहुत ही सख्त आजमाइश है और बहुत ही सख्त इम्तिहान है। मुस्लिम हुक्मरानों को बहरहाल तदबीर, तदब्बुर, फरासत और दानिशमंदी से काम लेना होगा, वरना ओआईसी का फलसफे वजूदी उसके सामने सवालिया निशान लग जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा शुक्रिया।